آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. مجلس بمناسبة شهادت حضرت ابی جعفر محمد ابن علی الباقر، یعنی حضرت باقر العلوم علیہ الصلاۃ والسلام، منعقد کی جا رہی ہے، اور اس میں جیسا کہ مولا کا روز شہادت ہے کل، تو اس عنوان سے مجلس آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. بقدر وسع اور بقدر استطاعت، وقت کے مسائل بھی، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنی ہے. ارشاد پروردگار ہے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. حبیب کہو کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں کیا ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ تو بات یہاں پر علم کی آئی، اور حضرت باقر العلوم کے لقب ہے امام پنجم کا، پانچویں امام کا، امام محمد باقر کا، یعنی باقر ای بقر العلم. یعنی کیا مطلب؟ جس طرح سے حل چلایا جاتا ہے اور زمین کے چھپے ہوئے خزانوں کو نکالا جاتا ہے اور زمین کو تیار کیا جاتا ہے، اس طرح سے حضرت باقر العلوم امام باقر علیہ السلام نے علم کے خزانوں کو اجاگر کیا، علم کے خزانوں کو نکالا. اب یہاں پر آ کر یہ کہا جائے کہ علم کے خزانوں کو نکالا، یعنی جو چیزیں بھی امام فرما کر چلے گئے، فقہ، اصول، فلسفہ، کلام، تفسیر، حدیث اور دیگر ان گنت بے تحاشا علوم کے بارے میں، وہ کیا امام کا آخری علم تھا؟ اور اب امام نے جو کچھ تھا امام کے پاس وہ امام نے منبر سے بیان کر دیا، شاگردوں کو بتا دیا، کتابوں میں آ گیا، تو یہ بات غلط ہے. امام سے حدیث منسوب ہے کہ اگر مجھے یہ امکان اور یہ فرصت دی جاتی، یہ مجال ہوتی، مجال عربی کے معنوں میں، یعنی میرے لیے ایسا میدان مجھے فراہم کیا جاتا، لو سنیت لی الوسادہ، جو کہ امیر المومنین نے فرمایا، اگر مجھے مسند ملتی تو میں لستخرجت الشرع کلہا من لفظۃ الصمد. پانچویں امام، میں تمام کی تمام شریعتوں کو صرف اور صرف لفظ صمد سے نکال کر بتاتا. تو یہ ایک بہت عجیب بات ہے کہ جو علم امام دے کر گئے اسے آج تک علماء سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس سے مختلف امور کو نکال رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان علوم کے خزانے ختم نہیں ہو رہے. ممبر سے، مجالس، میلاد، محافل، فقہ اصول کا درس، تمام کی تمام چیزیں، فلسفہ، کلام، تفسیر، ایک سے بڑھ کر ایک، شیخ طوسی اور علامہ حلی سے لے کر آج تک، لیکن اس کے باوجود یہ علم موجود ہے، اور اس علم کا رس، اس علم کا عطر اور اس علم کا شربت ابھی تک اس میں سے نکل کر کشید کیا جا رہا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اگر مجھے موقع دیا جاتا تو میں لفظ صمد سے پوری کی پوری شریعتوں کو نکال کر بتاتا. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، ایک بات. جو دوسری بات یہ کہ ہم جب امام باقر علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو شیعوں کے پانچویں امام نہیں، ہم رسول خدا کے پوتے کے پوتے کی بات کر رہے ہیں، اہل بیت کی بات کر رہے ہیں. اور پھر یہاں پر طلحہ شافعی، عجیب لوگ ہیں جن کی ایک فہرست ہے، علامہ گنجی، حافظ ابن حجر، ان جیسی ہستیاں لکھ رہی ہیں امام محمد باقر کے بارے میں، راویان حدیث کس طرح سے لکھ رہے ہیں. تو یہ ایک چیز. اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سلام پہنچایا امام باقر کو، وہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ جابر سے کہا کہ ستبقا، اے جابر تم زندہ رہو گے یہاں تک کہ تلقا ولدی، میرے بیٹے سے ملاقات کرو گے، اس کا نام میرے نام کی طرح محمد اور اس کا لقب ہے باقر، جب اس سے ملو تو اسے سلام کہنا. جناب جابر گئے، دیکھا، روایات کے مختلف الفاظ ہیں، جس روایت کو میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یا غلام اقبل، بیٹا ذرا پاس آؤ، سامنے آؤ. آئے، کہا ادبر، بیٹا ذرا پیچھے جاؤ. پیچھے گئے، کہا شمائل، شمائل رسول اللہ، بالکل رسول خدا کے شمائل ہیں. کہا نام کیا ہے؟ کہا یہ. والد کون؟ یہ. تمام کی تمام گفتگو. اور ایک دفعہ جب کہا تو ایک دفعہ پیروں کو چوما جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے، قدموں کو چوما. تو یہ اچھا. اب رسول خدا نے سلام کہلوایا، وہ کیا کہہ کر کہلوایا؟ الباقر. یعنی اس کی ایک اہمیت ہے کہ علم کو اس طرح سے نکالے گا امام محمد باقر، ولادت کب ہوئی، شہادت کب ہوئی، کس دور میں ہوئی، والدہ گرامی، سب آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اور یاد رکھیے کہ 57 ہجری میں پیدا ہوئے، 57 برس کی عمر پائی. لہذا ایک چیز یاد رکھ لیجیے، بقیہ مسئلہ حل ہے. تو 57 ہجری میں پیدا ہوئے، کربلا کے واقعے کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 3 برس کی. 57 برس کی عمر پائی، 114 ہجری میں شہادت ہوئی. 114 ہجری میں شہادت ہوئی. والدہ کا نام ام عبداللہ، امام حسن کی بیٹی. جب کہا جاتا ہے امام حسن کی دختر ہیں، تو ہمارے پاس یہ روایت موجود ہے کہ لم تدرک فی آل الحسن مصلحہ، یعنی امام سجاد نے کس سے نکاح کیا ہے؟ اپنی چچا زاد بہن سے، امام محمد باقر ان کے بطن مطہر سے دنیا میں تشریف لائیں. لم تدرک فی آل الحسن مصلحہ، کہ آل حسن میں اس طرح کی کوئی شخصیت نہیں پائی جاتی. روایت یہ موجود ہے کہ امام زند العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ میری والدہ دیوار کے پاس بیٹھی تھی، دیوار لرزی، گرنے لگی، فتصدع، دیوار لرزی، تو میری والدہ نے اشارہ کیا اور کہا کہ بحق المصطفیٰ لم یأذن لک فی السقوط، حق مصطفیٰ کی قسم، رسول خدا کے حق کی قسم، تجھے ابھی گرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اٹھ کے گئی، اس کے بعد دیوار گری. امام زین العابدین کو علم ہوا تو آپ نے 2100 دینار صدقے میں دیے. تو یہ بات ہمیشہ میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں اور ہر جگہ پڑھا جاتا ہے. رسول خدا نے سلام پہنچایا، پھر جب رسول خدا کا سلام پہنچایا، قدموں کو چوما، کہا کہ آپ کے جد رسول خدا نے مجھے سلام پہنچانے کو کہا ہے آپ کا. اب یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ رسول خدا ہیں، امام حسین سے کہہ دیتے کہ تم اپنے بیٹے سے وصیت کرنا کہ وہ محمد باقر کو میرا سلام پہنچائے، یہ غیر سے وصیت کرنے کی کیا ضرورت؟ اس کا مطلب یہ ہے، ایک سادی سی بات، سیدھی سی بات، کہ گھر والا کوئی کہے گا تو لوگ نفرت میں مبتلا ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، باہر والے سے کہلوائے کہ صحابی رسول بھی اس بات کا گواہ ہے کہ رسول خدا نے مجھ سے سلام کہلوایا. بھائی تم نے کہا محمد باقر ایسے، تمہارے تو بیٹے ہیں، تمہارے بھتیجے ہیں. جابر ابن عبداللہ انصاری آخری صحابی ہیں کہ جو زندہ بچے، وہ یہ گواہی دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا کے علم میں یہ بات ہے اور رسول خدا نے مجھ سے کہا کہ تم تک یہ واقعہ، یہ سلام پہنچاؤں. جب جابر نے سلام پہنچایا، امام محمد باقر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ تم پر سلام ہو بما بلغتا، کیونکہ تم نے میرے جد کا سلام پہنچایا. وعلی جدی رسول اللہ السلام، اور میرے نانا، میرے دادا رسول خدا پر سلام ہو. ما دامت السماوات والارض، جب تک خدا کی خدائی کا سلسلہ چل رہا ہے اس وقت تک سلام ہو. تو ایک بچہ امام محمد باقر اس طرح سے رسول خدا پر سلام بھیج رہے ہیں. حدیث اللہ کا واقعہ، وہ تمام کی تمام باتیں، لیکن مجھے ذرا سا ایک بچوں کے لیے ایک بات کرنی ہے. 57 ہجری ولادت، امام سجاد کی شہادت کے بعد ہی امام بنیں گے. امام سجاد کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 95 ہجری. یعنی امام محمد باقر کتنے سال کے ہیں؟ اس 38 برس کے یا 37 برس کے. کوئی امام ہمارا اس عمر میں امام نہیں بنا اتنی پیرانہ سالی میں. 38 برس اگر آپ لگائیں سن 95 ہجری، اگر آپ جا کر دیکھیں تاریخ اسلام میں سن 95 ہجری میں کیا ہو رہا تھا، اس کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ امام باقر علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا حدیث وصیت میں، استنع الامہ، امت کی تشکیل کرو، کھل کر بات کرو، تفسیر بیان کرو، علم کو پھیلاؤ. تو جو میں نے آیت پڑھی کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. ایک آیت اللہ العظمیٰ ہے، اس کو فقہ آتی ہے، ایک کو اصول، ایک کو کلام، ایک کو فلسفہ، ایک کو حدیث، تفسیر. تو وہ میرے آپ کے برابر، ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے پاس علم ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ شخص کہ جس کے پاس علم اس طرح کا ہے کہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ وہ میرا پوتا، میرا نواسا محمد باقر، علم کے چھپے ہوئے خزانوں کو آشکار کرے گا، تو اب یہ وہ علم ہے جس کی ضمانت رسول خدا لے رہے ہیں. اور امام باقر 57 ہجری میں ولادت ہوئی، 95 ہجری میں امامت کے مرتبے پر فائز ہوئے، یعنی جب 37 برس کی عمر میں میرا بیٹا، میرا پوتا، نواسا محمد باقر گفتگو کرے گا تو چھپے ہوئے علم کے خزانوں کو آشکار کرے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری وفات ہوئی 10 ہجری میں، رسول خدا گویا کہ فرما رہے ہیں 95 ہجری، یعنی 85 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ خانوادہ نبوت کے علم سے محتاج ہیں، بے نیاز نہیں ہیں. اور علم بہت سارا ایسا چھپا ہوا ہے جو اب تک تمہارے پاس نہیں آیا. نہج البلاغہ موجود ہے, امام حسین امام حسن کے خطبے موجود ہیں, دعائے ابو حمزہ صومالی موجود ہے, دعائے افتتاح اور دعائے عرفہ موجود ہے, امام زین العابدین کی کتاب فرامین ارشادات موجود ہیں. اس کے باوجود بھی یعنی رسول خدا فرما رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کا علم یہ مت سمجھنا کبھی ختم ہو جاتا ہے. ایک علم ایسا ہو تم دیکھ کے مبہوت ہو جاؤ, دو آئے ابو حمزہ صومالی, اب اس کے بعد کوئی کیا بات کرے گا, مناجات شعبانیہ سید سجاد پڑھ کے چلے گئے, صحیفہ سجادیہ, یہ دعائے کمیل, یہ دعائے سبا, یہ فلانی دعا, یہ فلاں دعا, یہ صحیفہ فاطمیہ جناب سیدہ کی دعائیں, تو اب اس کے بعد اہل بیت کے پاس کچھ بچا نہیں ہے. رسول خدا فرمانے 95 ہجری کے بعد دیکھنا مزید علم تمہیں عطا ہوگا. تو یہ علم کی بات ہے, رسول خدا سلام پہنچا رہے ہیں, یبقر العلم, اور یہ حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ جو ہمارے عالم نہیں ہیں, یبقر من بقر العلم ای اظہر مخبعاتہا, یعنی چھپی ہوئے خزانوں سے علم کو باہر نکالنا. حل چلایا جاتا ہے جس طرح, اس کو کہا جاتا ہے بقر الارض, زمین کو چیر دیا گیا, چیر پھاڑ کے خزانوں کو نکالا گیا. محمد باقر اس طرح سے علم کے خزانوں کو نکالیں گے. یہ ایک بات, لیکن کیسے کیا گیا اور امام کے پاس یہ کیا ہوا؟ 95 ہجری کو اگر آپ جا کر دیکھیں عالم اسلام میں, تو بادشاہ کون ہے؟ ولید ابن عبد الملک ابن مروان. بعد میں اس کا بادشاہ جو بھائی بنا, وہ اس کا بھائی بادشاہ بنا, اور ہشام ابن عبد الملک. ہو کیا رہا تھا 95 ہجری میں آپ دیکھیے, 95 ہجری میں اتنی عجیب فتوحات ہو رہی تھی. طارق بن زیاد کا نام آپ نے سنا ہوگا, بڑا ایک جبرالٹر اور جبل الطارق, اور ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے کہ جو افریقہ کو یوروپ سے ملاتا ہے, بیچ میں سمندر ہے. تو آج بھی لوگ بےچارے جاتے ہیں کشتیوں سے, اللیگل امیگریشن کے ذریعے مائیگرنٹس ہوتے ہیں, ڈوب جاتے ہیں. تو وہ چھوٹا سا کچھ 100 کلومیٹر کا وہ ٹکڑا ہے, وہاں سے گئے وہ. بہرحال یہ ایک الگ سلسلہ چاہتا ہے, اور مسلمانوں بڑی بہادری کی داستانیں بتاتے ہیں. تاریخ جا کر پڑھیں تو پتہ لگے گا کہ خود وہاں کے عیسائی بادشاہوں کے درمیان چپکلش ہوئی, کس بنیاد پر ہوئی, کیا اختلافات تھے, کس نے کتنی سپورٹ کی, کس نے کتنے دروازے قلعے کے کھلوائے, اور اندر سے کیا ہوا, باہر سے کیا ہوا. بہرحال ایک لمبی چوڑی ایک داستان ہے. موسیٰ ابن نصیر, اس کا ایک کمانڈر طارق ابن زیاد بھیجا گیا, وہاں فتح ہوئی. پھر موسیٰ ابن نصیر خود یوروپ میں آگے بڑھے. پھر اس کے بعد ان کا بیٹا عبدالعزیز ابن موسیٰ ابن نصیر, عبداللہ ابن موسیٰ ابن نصیر, پرتغال تک, فرانس کی سرحدوں تک, اسپین ایک کے بعد ایک, کیٹالونیا جسے کہتے ہیں آج کل, کے جو مشہور جگہ ہے اسپین کے, آپ یوں سمجھ دیجئے کہ نارتھ ایسٹ میں, شمال مشرق میں وہ فتح ہوا. یہ وہ جگہیں جو کہ سمندر کے ساحل پر واقع ہیں. یہیں پر اب آپ آئیے ترکی کے پاس, ایشیا اور یوروپ کے سنگم پر ارمنستان آرمینیا فتح ہو رہا تھا. پھر آپ آئیے سندھ پر, وہ جو پاکستان کے مسلمانوں کے ہیرو بہت بڑے جناب محمد بن قاسم, وہ تشریف لا رہے ہیں یہاں پر, اور وہ کیا ان کی بہادری کی داستان ہے. اور پھر اس کے بعد ان کو کس طرح سے قتل کیا گیا, بنو امیہ کے دربار کی, وہ تمام چیزیں. میں نے کہا کہ پاکستان کے مسلمانوں کی نظر میں بہت بڑے ہیرو, تو وہ یہاں پر فتح کرنے آ رہے ہیں. ملتان پہ آئے, انہوں نے فتح کیا, اور راجہ داہر کے ساتھ جنگ, آرمینیا میں جنگ ہو رہی ہے, پرتغال فرانس کی سرحدوں تک فوجیں پہنچ رہی ہیں, یہاں اسپین فتح ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد واقعہ کیا ہوا, طارق بن زیاد کا اس کے بعد ہوا کیا, اگر یہ آگے بڑھ رہا تھا تو پھر کہاں ڈسپیئر ہو گیا, غائب ہو گیا. پتہ چلا موسیٰ بن نصیر کو. ادھر امام سجاد کے بعد امام محمد باقر مسند امامت پر آ رہے ہیں, ادھر یہ تمام کی تمام چیزیں ہو رہی ہیں. مرکز خلافت اموی کا دمشق ہے, تو یہ فتوحات ہو رہی تھی, اور اس کے بعد خزانے, ان لوگوں کو پتہ کیا تھا, ان کو تمیز و تہذیب کیا تھی, ادھر سے ایران, ادھر سے ہندوستان, ادھر سے یورپ, اور تمام خزانے آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو حجاج بن یوسف اسی سال واصل جہنم ہوا, اور وہ تمام کی تمام چیزیں. پھر موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ یہ طارق بن زیاد آگے بڑھے جا رہا ہے, خط لکھا گیا, دربار میں طلبی ہوئی. طارق بن زیاد تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑ کے واپس آئے, محمد بن قاسم صاحب بڑے, انہوں نے کارنامے دکھائے, واپس آئے. تو دربار اموی جو دمشق میں تھا, دولت کی بھرمار ہو رہی تھی اس کے پاس چاروں طرف سے, اور فتوحات کا ایک سلسلہ جاری تھا. یہاں پر دولت خود اپنی حکومت خود اپنی فتوحات میں لگی ہوئی تھی. اب تاریخی حوالے سے لگتا یہ کہ امام کو تھوڑا سکون کا سانس لینا نصیب ہوا, اس کے باوجود بھی آپ کو فتوحات ہو رہی ہیں. خوب توجہ کیجیے گا, میں ایک دردناک تاریخی ایک حقیقت سے پردہ اٹھاؤں, غلط ہے پردہ اٹھانا, موجود ہے مطالعہ کرنے والا, مطلب اپنے بچوں کو سمجھاؤں, یہ غلط لفظ استعمال کیا میں نے, کہ آپ دیکھیے کہ میں یہ بات کیوں کہنا چاہ رہا ہوں. لوگ کہیں گے امام باقر علیہ السلام یہ ذکر کہاں سے آ گیا, موسیٰ بن نصیر نے خط لکھا, بلایا گیا دربار میں طارق بن زیاد کو, اور تمام لوگوں کو کہ تم واپس آ جاؤ. مورخین کہتے ہیں موسیٰ بن نصیر کو حسد ہوا کہ تمام فتوحات یہ میرا کمانڈر ہے, میں یہاں کا والی ہوں افریقہ کا, میں نے اس کو بھیجا تمام کی تمام تاریخی فتوحات اس کے نام, تو خط لکھا کہ سرکار آپ اس کو بلا لیجئے. پھر ان کو بھی بلایا گیا, موسیٰ بن نصیر کو بھی بلایا گیا, اور اس کے بعد اس کے بیٹے جو فتوحات کر رہے تھے انہوں نے, لوگ کہتے ہیں عیسائی ہو گئے, کیا ہوا؟ پھر خلیفہ کے کو دوبارہ شکایت کی گئی, خلیفہ نے بلایا, بعض عرب نے جا کر قتل کر دیا موسیٰ بن نصیر کے بیٹے کو جو افریقہ کا والی ہے, اس وقت دربار میں موجود ہے. اس کے بیٹے عبدالعزیز ابن موسیٰ ابن نصیر کا خط آئے, سر قلم کر کے تھیلی میں بھیجا گیا, ایک تھیلے میں زنبیل میں دربار میں کھولا گیا. خلیفہ نے پوچھا ولید ابن عبد الملک نے, یہ کس کا سر ہے؟ باپ سے پوچھا جا رہا ہے. بیٹے نے کہا کہ یہ لا علمی کا باپ نے اظہار کیا بڑی ہمت کے ساتھ. آپ کے خلاف سازشیں کون کر رہا ہے دربار اموی کے خلاف؟ آپ کے لوگ. آپ کس کے پیچھے پڑے ہیں؟ محمد باقر کے خاندان بنی عبد المطلب کے, جن کا دعویٰ یہ کہ ہمیں حکومت سے کچھ نہیں لینا دینا, ہمیں سیاست سے کوئی کام نہیں ہے. وہ بیچارہ قال رسول اللہ, قال رسول اللہ فرما رہے ہیں, وہ قرآن حدیث تفسیر فقہ تمام کی تمام باتیں کر رہا ہے. غداری آپ کو اپنے لوگوں سے ڈر ہے. روایت میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب طارق بن زیاد تمام کی تمام وہ لوٹ کر جو خزانے لایا تھا اسپین کے, وہ جو ہمارے ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا کہ بڑے پتہ نہیں عظمت رفتہ, وہ کیا مسلمانوں کی نہ جانے ان کو عظمت رفتہ نظر آئی, میری سمجھ سے بالا تر ہے. بہرحال ان کو دکھی ہوگی کوئی عظمت رفتہ وہاں پر, میں کیا بات جانوں. تو روکا گیا کیونکہ ولید بیمار تھا. بھائی نے کہا کہ اتنا دیر رکو تاکہ مر جائے میرا بھائی, جب قافلہ انٹر ہو تو یہ فتوحات میرے زمانے میں لکھی جائیں. بہرحال یہ تمام کے تمام واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ خود دربار اموی کے اندر جہاں کوئی آگے بڑھ رہا ہے اس کو واپس بلایا جا رہا ہے. وہ آپ ہی کا انسان ہے, آپ ہی کا آدمی ہے, آپ ہی کا نمائندہ ہے, لیکن آپ ڈر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں, کس سے؟ بنو ہاشم سے. اور پھر جب بادشاہ روم نے یہ کہا کہ میں تمہارے سکے کو ڈی ویلیو کر دوں گا اور میں کہوں گا جس سکے پر یہ نشانی ہو وہ لے, اور ایک دفعہ بادشاہ پریشان ہوا کہ ہم کریں تو کیا کریں, کہ یہ ہمارے سکے سارے, ہماری کرنسی زیرو ہو جائے گی, امام محمد باقر سے حل پوچھا گیا جو آپ کو سولوشن دے رہا ہے آپ کے سکے کو ڈی ویلیو ہونے سے بچانے کا, اس کے باوجود آپ اس کو دربار دمشق میں بلوا رہے ہیں اور قید میں رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جس جگہ سے گزرے ان کو کھانا مت بیچنا. عجیب سلسلہ ہے یہ. خنجر آپ کے کمانڈر گھوپ رہا ہے آپ کی پشت میں. حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کو قتل کر رہا ہے, موسیٰ بن نصیر سازشیں کر رہا ہے طارق بن زیاد کے خلاف. وہ تمام کی تمام چیزیں جو مورخین نے لکھی ہیں, غلط یا صحیح, اب رسول خدا کی حدیث تو ہے نہیں, قرآن کی آیت کہ میں اس کو صحیح مان لوں, جو تاریخ میں بکھری پڑی ہیں چیزیں, لیکن آپ ادھر توجہ دے رہے ہیں جس حد تک آپ کی حکومت بچے, لیکن آپ ان پر ظلم و ستم کا ایک عجیب پہاڑ توڑ رہے ہیں تابڑ توڑ. تو یہ 95 ہجری ابھی امام محمد باقر کیا امام بنے. اچھا, اب یہاں پر آپ کو آزاد ملتا ہے آزادی کے ساتھ, جہاں پہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہوئیں 8-10 سال میں, 114 ہجری. ابھی 14-15 سال باقی ہیں, اب امام کو بلایا جا رہا ہے دمشق میں. یہ ایک شخص کیا کر لے گا؟ تیر اندازی کا مقابلہ, جو میں ولادت کی مجلس محفل میں بھی پڑھ چکا ہوں, شہادت میں بھی. امام جعفر صادق ساتھ ہیں اور امام محمد باقر ضعیف العمر ہو چکے ہیں, 9 تیر مارے ایک کے بعد ایک تیر, اور پچھلے تیر کی پیکان میں جا کر داخل ہوتا تھا. گھبرا گیا بادشاہ, آپ نے کہاں سے سیکھی ہو یہ سب چیزیں؟ آپ دیکھ چکے ہیں وہ شخص آپ کو مشورے دے رہا ہے, خلوص اتنا ہے حکومت نہیں چاہتا, خلوص آپ سے نہیں ہے, آپ کے مشوروں میں جب آپ مانگتے ہیں تو آپ کی مدد کر رہا ہے وہ شخص. اس کے باوجود جب اس قافلے کو لے کر جایا جاتا ہے امام محمد باقر, امام جعفر صادق کو دوبارہ مدینے چھوڑ کر آؤ, تو آپ آگے آگے یہ اعلان کروا رہے ہیں دیہاتوں اور گاؤں سے کہ جہاں سے یہ گزرے ان کو کھانا پینا مت دینا, پیسے بھی دیں تو بیچنا مت. تو یہ ایک عجیب سلسلہ جس کا امام نے مقابلہ کیا, اور اس کے باوجود اپنے شاگردوں کو بنایا, شاگردوں کو اپنے تیار کیا. محمد بن منقدر کہتا ہے کہ میں گیا اور میں نے دیکھا کہ دھوپ کے اندر محمد باقر پھاوڑا بیلچہ چلا رہا ہے. میں نے کہا جا کر اس کو نصیحت کرتا ہوں, میں ایک جملہ اس پہ چست کرتا ہوں, چپکاتا ہوں, اور ایک ذرا سا کہا کہ تم اتنا احترام کیوں کرتے ہو محمد باقر کا؟ کہا کہ میں ایک دفعہ گیا تو اس نے ایک ایسی بات کہی کہ میں اس کے بعد سے اس کا احترام کرنے لگا. بہرحال یہ بھی نفوس صالحہ کی بات ہے. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے دیکھا دھوپ میں پھاوڑا بیلچہ چلا رہا ہے. میں گیا, میں نے کہا شیخ من شیخ القریش, قریش کے قبیلے کا ایک شیخ, ایک معتبر شخص, اس حال میں چھوڑ دو دنیا کو طلب کرنا, دھوپ ہے, گھر میں جا کے آرام کرو. بہرحال میں نے دیکھا دو غلاموں کے ساتھ سہارے پہ اور امام پھاوڑا اور بیلچہ چلانے اور پسینہ شرابور پسینے میں. تو میں نے جا کر کہا کہ تم اگر اس حال میں مر جاؤ, عبادت کرو, نماز روزہ کرو, یہ کیا پھاوڑا بیلچہ چلا رہے ہو؟ تم اگر اس حال میں مر جاؤ تو تمہیں کچھ احساس ہے کہ تم کتنی بری حالت میں مرو گے, خدا کی بارگاہ میں پہنچو گے؟ کہا تو محمد باقر کو میں وعظ کرنے گیا تھا, اس نے کہا کہ اگر میں مر گیا تو تو میں بہت اچھی حالت میں مروں گا، کیونکہ میں اس کام کے ذریعے پھاوڑا اور بیلچہ چلا کر اور اپنے باغ کی حفاظت کر کے تجھ جیسے آدمیوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں گا، اور خدا اس کام کے ذریعے مجھے ہاتھ پھیلانے سے بچائے گا۔ تو کہا کہ اس جملے نے میرے دل پر بڑا اثر کیا۔ تو یہ آپ چیزیں دیکھیے کہ کس طرح سے امام، یعنی مومن کی ایک خصوصیت ہے، الخیر منہ معمول، ہر شخص مومن سے خیر کی امید رکھتا ہے، حتیٰ دشمن بھی خیر کی امید رکھتا ہے۔ صفین میں اگر آپ کے ہاتھ میں دریا آ گیا، علی آپ کا دشمن ہے، آپ خیر کی امید رکھیے علی سے، آپ گھبرائیے مت کہ علی فرات کے ایک شریعے کو بند کر دے گا، گھبرائیے آپ کہ آپ نے سات محرم سے فرات کے شریعے کو بند کیا، اور اشر منہ معمون، کبھی شر نہیں پہنچ سکتا مومن سے۔ تو خیر اور شر کے سلسلے میں مومن ہمیشہ ہمیشہ سرفراز اور کامیاب رہتا ہے، دشمن کو بھی شر نہیں پہنچاتا، دشمن کو بھی خیر پہنچاتا ہے۔ آپ کا سکہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، امام محمد باقر آپ کی مدد کریں گے۔ آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے قیصر روم، کس طرح سے بچے؟ آپ نے ایک دفعہ مدد کے لیے دست سوال دراز کیا امام باقر کی بارگاہ میں، امام باقر آپ کی مدد کریں گے۔ کچھ بھی آپ مسئلہ پوچھنے جائیں گے، امام مدد کریں گے۔ علی ابن ابی طالب مدینہ میں ہیں، آپ کے سامنے کوئی فقہی مسئلہ آیا، کوئی سیاسی مسئلہ آیا، کوئی فوج اور عسکریت سے متعلق مسئلہ آیا، علی ابن ابی طالب آپ کی مدد کریں گے۔ اختلاف ہونا الگ ہے، اسکول آف تھاٹ 180 ڈگری بالکل مختلف ہے، سوچ آپ سے نہیں ملتی، آپ کے رہن سہن، طرز تفکر، طرز زندگی کو، آداب اتوار عادات کو ہم نہیں مانتے۔ اب جو آپ آئے ہیں، آپ ہم سے مشورہ لینے آئے ہیں، تو ہم آپ کو صحیح مشورہ دیں گے، کیونکہ ہم ہیں مومن، بلکہ ہم مومن کے ہم کل ایمان ہیں۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ اس سے ہمیشہ خیر کی امید رکھو۔ تو تمام کے تمام آئمہ نے ہمیشہ خیر اور بھلائی پہنچائی، حتیٰ اپنے دشمن کو۔ تلوار کھینچ کر سامنے آنا، باتوں کو نہ ماننا، عقیدے کو غلط ثابت کرنا الگ ہے، اور جب آپ ہم سے مشورہ لے رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں کسی مشکل سے نکلنے کے لیے، تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ یہ اگر لوگ اہل بیت کی زندگی میں دیکھ لیتے تو کبھی اہل بیت کے خلاف سازشیں نہ کرتے، آئمہ کو شہید نہ کرواتے۔ آپ کا کمانڈر، آپ کا گورنر، آپ کا والی جو افریقہ کا ہے، جو جبرالٹر میں، جبل الطارق میں وہ کام کر رہا ہے، ان کے درمیان سازشیں چل رہی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لوٹ کھسوٹ مچی ہوئی ہے، آپ اس کو نہیں دیکھ رہے۔ آپ اس کو جو مدینہ میں اپنے نانا کے گھر میں خاموشی سے بیٹھ کر درس و تدریس میں مشغول ہے، آپ اس کی اذیت و آزار کے در پر ہیں، کبھی شام بلا رہے ہیں، کبھی قید کر رہے ہیں، کبھی کوئی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے، حتیٰ کہ گواہی دے رہا ہے نبی کا صحابی جابر بن عبداللہ انصاری، آپ کو رسول خدا نے سلام پہنچایا ہے، اور کس طرح سے مدینہ کے لوگ احترام کر رہے ہیں امام محمد باقر کا، خود امام محمد باقر کی زندگی۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے شاگردوں کی تربیت کی، کس طرح سے شاگردوں کی تربیت کی۔ یہ شاگرد آئے امام جعفر صادق کے ورثے میں، پھر امام صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا تک یہ شاگرد آئے ہیں، بعض شاگرد آئے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک۔ تو اس طرح سے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کو نکال کر اجاگر کیا، اور آپ جا کر ہاں کتب اربعہ میں دیکھیں تو کتنی ڈھیروں احادیث ہیں جو امام محمد باقر کی زبان مبارک سے صادر ہوئی ہیں۔ اور دیکھیے ایک صحیح کانسیپٹ دینا، واقعہ ابو بصیر آئے، نابینا صحابی ہیں، ابو بصیر آئے، امام جعفر صادق بھی موجود ہے، امام محمد باقر بھی، زمانہ کس کی امامت کا؟ امام باقر علیہ السلام کی۔ امام صادق علیہ السلام لگتا یہ ہے کہ جوان ہے، نوجوان ہے، بچے ہیں، بہرحال تاریخ خاموش۔ آئے اور کہا کہ سلام کیا، کہا کہ آپ رسول خدا کے بیٹے ہیں، وارث ہیں ان کے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ رسول خدا کے پاس جو کتاب آپ کے پاس ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ رسول کے پاس وہ سب کچھ ہے جو گزشتہ انبیاء کے پاس تھا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ گزشتہ انبیاء میں ایسے گزرے ہیں کہ جو تبری الاکمہ والابرص، نابینا کو آنکھیں دے دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا یہ بھی آپ کے پاس ہے؟ ہے، رسول ہمارے پاس ہے، جب رسول کے پاس ہے ہمارے پاس بھی ہے۔ کہا کہ میں نابینا ہوں، مجھے آنکھیں دے سکتے ہیں؟ امام نے ہاتھ لگایا، آنکھیں آ گئیں۔ کہا کیا دیکھا؟ سب دیکھ رہا ہوں الحمدللہ۔ کہا اچھا سن لو بات کو، اگر تم آنکھوں والے رہو گے تو لکا مالہم والے کا مالہم، جو تمام مسلمانوں کو ہیں فائدے وہ تمہیں پہنچیں گے، اور جو جس طرح سے وہ تم چیزیں ان کے خلاف جاتی ہیں، تکلیفیں اور اذیتیں ہوتی ہیں ان کو، جس حوالے سے بھی وہ تمہیں پہنچیں گی، آنکھوں والے رہو گے، شرط یہ ہے۔ اور اگر نابینا ہو جاؤ گے تو پھر کوئی بھی تمہیں ضرر اور نقصان نہیں پہنچے گا، اور تمہاری صرف نیکیاں لکھی جائیں گی، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ دوبارہ اندھا کر دیجئے۔ امام نے ہاتھ پھیرا، دوبارہ اندھا کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ یہ شاگرد کس مرحلے پر پہنچا ہے. آپ کبھی آنکھیں بند کر کے دیکھیے 5 منٹ کے لیے نہیں, 5 سیکنڈ کے لیے, اور کہیے کہ میں بہت اچھا شیعہ بن کے رہوں گا, ٹھیک ہے اندھا بن کے رہوں. تو یہ شاگرد کی تربیت اس طرح سے, میرے لیے اس میں کوئی بڑی بات, امام کا کوئی معجزہ بڑا معجزہ میری نظر میں تو کیا علماء کہتے ہیں کوئی بڑا معجزہ ہے ہی نہیں. امام کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے ایک ہاتھ پھیرا آنکھیں آ گئیں, دوسرا ہاتھ پھیرا آنکھیں چلی گئیں. یہ مجھے حیرت ہے شاگرد کس مقام پر پہنچا دیا کہ میں اصل آپ کے ساتھ رہوں دنیا اور آخرت میں, ہاں تو پھر اندھا صحیح ہے, میں اندھا ہی رہوں تو بہتر ہے. تو اس طرح سے امام نے فقہ, اصول, کلام, اعتقادات, تمام کی تمام چیزیں شاگردوں کو تیار کرنا اپنے, اور پھر اس کے بعد ان ایام میں کہ جو ایام انتہائی خطرناک, جو میں نے کہا کہ تھوڑا سا جو ریلیف ملا کہ دربار کے پاس فتوحات آ رہی تھیں, جب روپیہ پیسے کی ریل پیل ہو, جو رشین اسٹیٹس جو ہیں پرانی, اب تو خیر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہو چکی ہیں, ان کو فتح کیا جا رہا ہو, تو پھر تھوڑا سا آپ کا جیسے ہی آپ کو سکون کا سانس لینے کا موقع ملا آپ نے کہا اب ان کو دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کہیں ہمارے خلاف نہ کھڑے ہو جائیں, جبکہ ان کو پتہ ہے امام سجاد اس انسان اس شخص کا دادا کھڑا نہیں ہوا, ان کے خاندان کی پوری ہسٹری پتہ ہے, کربلا کے واقعہ جو ہوا اس کی وجوہات پتہ ہیں, صفین, نہروان, جمل کی وجوہات پتہ ہیں, اس کے باوجود بھی ایک عجیب سی دشمنی اہل بیت سے ایک دھڑکا لگا ہوا ہے عجیب طرح کا. میں بہرحال جو روایت آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ روایت عجیب روایت ہے امام محمد باقر کی, فرماتے ہیں ثلاثن درجات و ثلاثن کفارات و ثلاثن منجیات, تین چیزیں درجات کو بڑھاتی ہیں مومن کے, تین کفارہ ہیں گناہوں کا, تین چیزیں ہمیشہ گناہ باقی رہے گا بڑی مشکل سے جان چھوڑتا ہے, اور تین چیزیں نجات کا باعث ہیں. فعمت درجات, جو تمہارے درجات کو بڑھاتا ہے, یعنی مومن ہو, اچھے آدمی ہو, حرام حلال پہ چل رہے ہو لیکن یہ کام کرو درجہ بڑھے گا. فافشاء السلام, لوگوں کو کھل کے سلام کرنا, و اطعام الطعام, لوگوں کو کھانا کھلانا, و صلاۃ باللیل و الناس نیام, کہ اس وقت نماز پڑھو کہ جب لوگ سو رہے ہوں, تو نماز شب کی بات ہو رہی ہے. وام الکفارات, جو چیزیں کفارہ ہیں گناہوں کا, اسباغ الوضو, وضو کو اچھی طرح سے کرنا, پانی بہانے کی بات نہیں ہو رہی ہے, اچھی طرح سے کرنا امام کی نظر میں توجہ کے ساتھ, گفتگو نہ کرنا, وضو کے وقت انا انزلنا پڑھتے رہنا, بسم اللہ کر کے وضو شروع کرنا. والمشی فی النہار الی الجماعات, اور دن کے وقت جو نماز جماعت ہیں ان میں جانا. والمحافظۃ علی الصلوات, نماز کی حفاظت کرنا. واما الموبقات, وہ چیزیں جو انسان کو ہمیشہ دامنگیر رہتی ہیں, پیروں کو جکڑ لیتی ہیں, بڑا مشکل ہے ان سے نکلنا. فرمایا فالشح مطاع, انسان کی وہ حرص جو کنجوسی کے باعث آتی ہے اور انسان اس کی اطاعت کرے, یہ انسان کو بڑی مشکل سے روحانی ترقی تک جانے دیتی ہیں, یہ انسان کی جڑ پکڑ لیتی ہیں, بڑا مشکل ہے اس سے نکلنا. وہ ہون متبع, وہ ہوا اور حوث جس کی پیروی کی جائے. وہ اعجاب المرء بنفسہ, انسان کا اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا, مجھ سے اچھی تقریر تو کوئی کر ہی نہیں سکتا, مجھ سے اچھا نوحہ پڑھ ہی نہیں سکتا, مجھ سے اچھا کوئی فرض کے ڈاکٹر شہر میں ہے ہی نہیں, میں جیسا کام کرتا ہوں کوئی نہیں کرتا, کہاں کوئی میرے برابر پہنچ سکتا, یہ سب بقیہ بھیڑ چال ہے, سب سے اچھا میں ہوں. اعجاب المرء بنفسہ, یہ کیا ہے, انسان کی کے پیروں کو پکڑ لیتی ہیں, اس کو پرواز نہیں کرنے دیتی. اما المنجیات, جو نجات دیتی ہیں چیزیں, فخوف اللہ فی السر والعلانیہ, اکیلے ہو یا لوگوں کے درمیان اللہ سے ڈرتے رہو. والقصد فی الغنا والفقر, چاہے فقیر ہو چاہے پیسے والے, میانہ روی کے ساتھ چلو. وکلمۃ العدل فی الرضا والسخط, والسخط یا سخت, وہ کلمہ جملہ کہنا جو جس سے خدا راضی رہے, تم خوش مزاجی کی حالت میں ہو جو منہ میں آیا بول رہے, غصے میں ہو جو منہ میں آیا بول دیا, نہیں خوش ہو تب بھی اور غصے میں ہو غضبناک ہو تب بھی, جملہ وہ کہو کہ جو خدا کو راضی ہو. ہم نے علماء کو دیکھا ہے, سیکھ تو نہیں پائے لیکن علماء کو عجیب بات دیکھی ہے, شدید غصہ آتا ہے, جب شدید غصہ کیا کہیں, لا الہ الا اللہ, اب یہ وہ کلمہ ہے آپ کیا کہیں گے, استغفر اللہ, یا علی, مطلب یہ ہم نے یہ چار پانچ, اب آپ کیا کہیں گے, غصہ آ رہا ہے شدید لیکن آپ نے کہہ دیا لا حول ولا قوۃ الا باللہ, خدا کی لعنت تو فرض کیجئے شیطان پر, خدا کی لعنت تو ابلیس پر, ابلیس کی اولادوں پر جب تک تسلسل رہے. تو اس طرح کا ہم نے کہتے سنا ہے, خدا کی لعنت تو شیطان پر, تو یہ کیا ہے, غصہ کچھ آپ کو کہنا ہے, زبان ہلنی ہے, زبان ذرا سی ویسے ہل جائے تو وہ لفظ آ جائے گا, رکھی کے غلی سے گھناؤنا ہے, فوہش لفظ ہے, زبان ایسے ہل جائے, حلق سے ووکل جو آپ کے اسٹرنگز ہیں, جو ووکل پائپ کہیں گے کیا کہیں گے اس کو, اس سے آپ کے ایئر تو نکل رہی ہے, زبان تو ہل رہی ہے، ذرا سی ویسے ہو جائے تو گناہ ہے، غلط ہے، ایسے ہو جائے تو ثواب ہے. تو یہ امام نے سکھایا. ہم نے دیکھا یہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور احادیث تمام کی تمام چیزیں، اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ امام محمد باقر کربلا کے ظاہری لحاظ سے عینی گواہ ہیں. اور ایک اور چیز جو امام سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جو آج کل کے مومنین کے لیے جواب ہے، کہ 700 درہم یا 700 دینار امام نے وقف کیے. کہا کہ بیٹا جعفر صادق، یہ میرے لیے پیسے وقف ہیں کہ حج کے ایام میں میرے مصائب کا ذکر کرنا. اس کا کیا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مصائب کا میرے ذکر ہو. اب لوگوں کے ذہن میں سوالات آئیں گے، امام کو کیا ضرورت؟ میں سوال کا جواب اس وقت دینے کا وقت نہیں، پھر کبھی انشاءاللہ. تو آپ یہ دیکھیے، اور جو روایتیں ہیں، اور امام محمد باقر، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے، بہت بڑی پیچیدہ بات نہیں ہے، لیکن پیچیدہ بات ہے. ایک ہے کہ عیناً و حسن ظاہری لحاظ سے منظر کو دیکھنا، ایک ہے علم امامت کی بنیاد پر دیکھنا. امام کی ذات میں ان میں بھی فرق ہے کہ علم امامت کی بنیاد پر ایک چیز کا علم رکھیں اور ظاہری لحاظ سے دیکھیں. امام محمد باقر، امام جعفر صاحب، دونوں سے ہی روایت نقل ہے کہ جب ہم مدینہ میں جاتے ہیں اور ہماری نگاہ مسلم ابن عقیل کے پوتوں اور نواسوں کے گھروں پر پڑتی ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. مسلم ابن عقیل، امام محمد باقر، ایک دفعہ مدینہ میں بچے کھیل رہے تھے، اور یہ تو امام ہے. میں نے عام مومنین کے اندر یہ حالت دیکھی ہے، اور میں نے عام مومنین و مومنات میں الحمدللہ خدا واقعا، فارسی میں کہتے ہیں شیر پاک خوردن، کہ طیب و طاہر شیر مادر پیا انہوں نے، ان کے نطفے پاک تھے، کہ جس طرح سے یہ واقعات دیکھتے ہیں عام ہوگا تو امام معصوم. واقعہ کیا ہے بتاتا ہوں. مدینہ میں بچے بھاگ رہے ہیں، بچے بچیاں کھیل رہے تھے، ایک بچہ پکڑ رہا ہے، سب بچے بھاگ رہے ہیں. کیا امام نے دیکھا، امام کی آنکھوں میں ایک دفعہ آنسو آ گئے، اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے گویا کہ. راوی نے پوچھا، ابن رسول اللہ، کوئی آپ کی بات کو، دل کو آپ کے بات رنجیدہ گزری؟ کہا کہ نہیں، مجھے جس طرح سے بچے بھاگ رہے ہیں نا، جب ہمارے شام غریبہ میں خیموں کو جلایا گیا تھا نا، تو اس وقت جو ہم، جو امام باقر 3 برس کے ہیں، جو امام حسین کے بچے اور پوتے جس میں خود امام شامل ہیں، ہم جب بھاگے تھے نا، تو اسی طرح سے مجھے وہ منظر یاد آ گیا. میں اس میں 4 جملے اضافے کر دوں اپنی طرف سے، ہاتھوں کو جوڑ کے میں کہوں گا، اے امام باقر، یہ تو آپ نے بچوں کے بارے میں بتایا، جو ہمشیرگان، خواہران، رسول خدا کی بیٹیاں اور بہویں جس طرح سے اپنی چادر اور جان کو بچا کر بھاگی، یہ امام کے دل پر ایک زخم ہے. پورا زندگی امام نے ان تکلیفوں کے ساتھ گزاری. فرماتے ہیں، جب مجھے امام حسین کی آل اولاد، میرے اپنے بھائی اور بہنیں نظر آتے ہیں، مجھے واقعہ یاد آتا ہے. امام نہ صرف امام سجاد، امام محمد باقر گریا کر رہے ہیں، امام سجاد گریا کر رہے ہیں. عجیب طرح سے زندگی گزاری. بہرحال القصہ مختصر یہ کہ امام کو زہر دیا گیا، اور زہر دینے کے بعد امام کی حالت متغیر ہوئی، اور حالت متغیر ہونے کے بعد ایک دفعہ امام بستر شہادت سے جا لگے. امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام بستر شہادت پر مسموم ہو کر، زہر آلود ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب فاطمہ بنت اسد، امام حسین علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام جہاں پر تھے وہاں، امام باقر علیہ السلام کو جنت البقیع میں آئمہ اربع رابع الائمہ امام محمد باقر، آپ کو سپرد خاک کیا گیا. روضہ منور قبر مطہر وہاں قرار پائی. امام جعفر صادق نے نماز پڑھائی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کفن دیا بڑے احترام کے ساتھ. رسول خدا کا فرزند ہے. لیکن میں امام باقر کی خدمت میں عرض کروں گا، یبنا رسول اللہ، ایک روایت جو آپ نے خود نقل فرمائی کہ آپ نے پوچھا امام باقر نے بابا امام سجاد سے کہ بابا یہ بتائیے کہ جب ہم کو کربلا سے کوفے لے کر چلے تو اس کی تفصیل بتائیے. امام سجاد علیہ السلام نے بتایا کہ بیٹا جب ہم کو لے کر چلے تو سب سے پہلے سر تھے، پھر مرد تھے کچھ، پھر اس کے بعد خواتین تھیں، اور جب بھی ہم میں سے کسی کی آنکھ سے آنسو نکلتا تھا اپنے شہدا کے سروں کو دیکھ کر، یہ ظالم ہمارے سروں پر اپنے نیزے کی نوک چبھاتے تھے. میں کہوں گا، اے امام باقر، تسلی کا عجب انداز ہے. جس کے گھر کے لوگ رخصت ہو گئے ہوں، جس کے گھر کے شہدا کے جنازے سامنے ہوں، اس کو گلے لگایا جاتا ہے، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، خواتین آ کر تسلی دیتی ہیں. لیکن عجیب تسلی دی گئی امام باقر کو اور امام سجاد کو کہ سر مبارک پر نیزے کی نوک لگائی گئی. کس طرح سے اس درد کو انسان بیان کرے. امام محمد باقر اس درد کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. لیکن میں کہوں گا، اے امام باقر، جب امام صادق آئے ہوں گے تسلی کے لیے، جوق در جوق لوگ آئے ہوں گے، گھروں میں داخل ہوئے ہوں گے، بنی ہاشم کے تعزیت پیش کی گئی ہوگی، لیکن اللہ اکبر امام حسین کی شہادت کے بعد جو تعزیت دی گئی وہ یہ، بنی ہاشم کے خیموں کو آگ لگائی گئی، بیبیوں کو کذبِ سر و سامانی کے ساتھ ناقوں پر سوار کیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ پروردگار حضرت حجت کی بارگاہ میں اس مجلس کو قبول فرما۔ اللہم صلی اللہ علی محمد۔